بدھ 6 اگست کے سیروین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔ پاکستان میں احتجاج سے قبل سیاسی ہلچل، حکومت اور حزب اختلاف کی ملاقاتیں، لیکن کیا یہ سب کچھ عوام کے لیے؟
لوگوں کا اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو ان کا مسئلہ تو بجلی ہے، گیس ہے، بھوک ہے، بیماریاں ہیں، پانی ٹھیک نہیں مل رہا۔
تفصیل ذرا دیر بعد، پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے احتجاج سے ایک ہفتے قبل ملکی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نواز شریف نے حزب اختلاف کے جماعتوں کے قائدین سمیت دیگر جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ مشاورتی اجلاس کیا، جس میں جمہوریت، آئین اور پارلیمان کی بالادستی قائم رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ جبکہ آج جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کے قائد حزب اختلاف خورشید شاہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا تھا،
اس وقت جو تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، سبھی ہی چاہتے ہیں کہ ملک میں ٹکراؤ نہ ہو، افراتفری نہ ہو اور سموتھلی ان مسائل کا حل نکل جائے۔ لیکن میں ایک بار پھر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کی تمام تر ذمہ داری یہ مرکزی حکومت کی ہے، اس لیے کو زیادہ ذمہ دار ہے اور وزیر اعظم نے انیشیٹو لینا ہے، اس نے حالات کو ٹھیک کرنا ہے۔
یہ تھے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ فلسطینی اور اسرائیلی جنگ بندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسئلے کے مستقل اور پائیدار حل کے لیے دو ریاستی حل کی جانب بڑھیں۔ دوسری جانب اسرائیل اور حماس کے درمیان تین روزہ جنگ بندی کے دوسرے روز آج معمولات زندگی قدرے بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ذوالفقار علی۔
غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے دن آج مزید دکانیں اور مارکیٹیں دوبارہ کھول دی گئی ہیں۔ ایک ماہ سے جاری لڑائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں بے گھر فلسطینی واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ ادھر اسرائیلی اور فلسطینی مذاکرات کار قاہرہ میں موجود ہیں، جہاں وہ تین روزہ جنگ بندی کے معاہدے میں توسیع کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بھی فریقین پر معاہدے میں توسیع کے لیے زور دیا ہے۔ انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس صورتحال میں دو ریاستی حل کی ضرورت کی طرف توجہ دی جا سکتی ہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نیم فوجی حکام کا کہنا ہے کہ بارڈر سیکیورٹی فورس کا ایک گشتی دستہ اکنور سرحدی سیکٹر کے قریب دریائے چناب میں کشتی کے ذریعے گشت پر تھا کہ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے کشتی الٹ گئی اور ایک اہلکار ستیاشیل یادو پاکستان کے علاقے سیالکوٹ کی طرف چلا گیا۔ بی ایس ایف کے انسپیکٹر جنرل ایس ایس تومار نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ پاکستان کے فوجی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ سپاہی کو صحیح سلامت لوٹایا جائے گا۔ عراق میں باغیوں کے زیر قبضہ شہر موصل میں ہونے والے ایک فضائی حملے میں کم از کم 30 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ موصل میں ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے میں ایک جیل کو نشانہ بنایا گیا جو جہادی گروپ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے زیر استعمال ہے۔ ان جنگجوؤں نے جون میں موصل شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ حملے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا گیا۔ نائجیریا میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ ایبولا وائرس سے متاثرہ ایک لائبیرین نژاد امریکی شخص کا علاج کرتے ہوئے اس وائرس سے متاثر ہو کر ایک نرس ہلاک ہو گئی ہے، جبکہ اس بات کی تصدیق بھی ہوئی ہے کہ طبی عملے کے مزید 5 ارکان بھی اس مرض میں مبتلا ہیں۔ ان افراد کا لاگوس کے اسپتال میں الگ تھلگ علاج کیا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ مغربی افریقہ میں اب تک اس بیماری کا شکار ہو کر 900 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت مغربی افریقہ میں ایبولا وائرس سے پھیلنے والی وبا سے نمٹنے کے لیے آج ہنگامی اجلاس بھی کر رہا ہے۔ یورپی خلائی جہاز روزیٹا نے 10 سال تک ایک دمدار ستارے کا تعاقب کرنے کے بعد اس کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا ہے۔ روزیٹا اگلے 15 ماہ تک اس دمدار ستارے 67P کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور اس دوران مختلف آلات کی مدد سے اس کا مشاہدہ کرے گا۔ اس مشن سے دمدار ستاروں کے بارے میں معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ نظام شمسی میں زندگی کے اجزائے ترکیبی کی ترسیل میں ان کا کیا کردار رہا ہے۔ روزیٹا کی اس کامیابی کے بعد یورپ بھر میں سائنسدان جشن منا رہے ہیں۔ ماہرین صحت کو تمام دستیاب شواہد کے جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ روزانہ ایسپرین کی دوا لینے سے آنتوں اور پیٹ کے کینسر کے پھیلنے اور اس کی وجہ سے مرنے کے امکانات کم ہو سکتے ہیں. ارم عباسی.
سائنسدانوں نے پیش گوئی کی ہے کہ اگر برطانیہ میں 50 برس یا اس سے زیادہ عمر کے افراد 10 برسوں تک روزانہ ایسپرین کھائیں تو 2 دہائیوں کے دوران 122,000 اموات کو روکا جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایسپرین کے استعمال سے اندرونی جریان خون یا جسم کے اندر ہی خون رسنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پروگرام کھیل کے میدان سے
فیورٹ ٹیمیں اسپین اور برازیل ہیں, سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ان میں ارجنٹینا اور جرمنی کی ٹیم ہے.
فٹ بال تو فٹ بال ہے, فینس تو دیکھیں گے.
پروگرام کھیل کے میدان سے جمعے کی صبح جہانما میں اور پھر جمعے کی ہی رات سیرپین میں بھی.
سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. آج ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر 2 دفعہ کائنات کا ذکر ہے. ایک وہ معصوم کائنات, ایک چھوٹی سی بچی جو کچھ روز پہلے مذہبی جنونیت سے پیدا ہونے والی گھٹن کی نظر ہو گئی, اور دوسری وہ کائنات جس کی وسعت میں انسان کے چھوڑے ہوئے ایک تیر نے 10 سال 5 ماہ اور 4 دن کے سفر کے بعد آخر اپنے ہدف کو جا لیا. ان دونوں کا ذکر بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی ہے, اور پروگرام میں آگے چل کر ہم اس پر مزید بات بھی کریں گے. لیکن پہلے پروگرام کا بڑا موضوع جو اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی بھی دن بھر نمایاں خبر رہی. لکھا ہے, پاکستان میں احتجاج سے قبل سیاسی ہلچل, حکومت اور حزب اختلاف کی ملاقاتیں. اور تفصیل کچھ یوں ہے کہ آئندہ ہفتے تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے احتجاج سے قبل ملک میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں, اور فریقین صورتحال کا رخ اپنے حق میں موڑنے کے لیے تگدو میں مصروف ہیں. لیکن اس سیاسی دنگل کی تفصیل میں جانے سے پہلے آئیے سنتے ہیں کچھ اپنے اور آپ جیسے عام لوگوں کی باتیں, بظاہر جن کی خاطر یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے.
سے بڑا مسئلہ بجلی کا مسئلہ ہے. اب جو فیکٹریز ہیں, ہمارے جو بھائی ہیں روزگار ہیں, وہ کام سے آج سے بیٹھ جاتے ہیں, اور تو انہیں چاہیے کہ پہلے ہمارے نظام کو دیکھیں, ہمارا نظام درست کریں.
سب سے بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہے. حکمرانوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, لیکن لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, عوام بہت پریشان ہے. اس بات یہ ہے کہ عوام کو چاہیے سہولت. عوام اس وقت پریشان ہے لوڈ شیڈنگ سے. وہ کہتا جو آئے ہمیں تو سہولت چاہیے نا, لوڈ شیڈنگ نہ ہو, مہنگائی نہ ہو.
لیکن یہ پہلے تو ایک تو مہنگائی, اوپر سے یہ جو آج کل کمپٹیشن چل رہے ہیں, عمران کوئی کہتا ہے عمران خان آ جائے, کوئی کہتا ہے یہ نواز شریف آ جائے, تو یہ سازشیں یہ ہمارے پہ زمائی جا رہی ہیں, ہم سے نہیں کریں گے. ایک تو ہمارے یہ کاروبار کھلنے چاہیے, دوسرا مہنگائی کم ہونی چاہیے.
سب سے بڑا مسئلہ تو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, کرپشن ہے. سب سے بڑی بات تو کرپشن, جتنے بھی ملک کے سیاست دان ہیں جب سے پاکستان بنا آج تک کی ہسٹری میں پاکستان کو بیڈ لگی ہے کہ ایسا کوئی حکمران نہیں ملا جو کرپشن سے پاک ہو. اور جو بھی حکومت آتی ہے سابقہ حکمرانوں کے بارے میں باتیں تو بہت کرتے ہیں, ہم ان کا احتساب کریں گے, لیکن آج تک ہسٹری میں کسی کا احتساب نہیں ہوا.
مہنگائی ہوں تو ہر بندہ پریشان ہو گیا, آئندہ صاحب صاحب ٹینشن پہ ہر بندے نے.
میرے نصیب جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ روزگار نہیں ہے. جتنے بھی جس ریٹ سے یوتھ نکل رہی ہے اس حساب سے جو ہے ان کے روزگار ہونے چاہیے. دوسرا بڑا مسئلہ پاکستان کا جو ہے وہ مہنگائی ہے, مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا گورنمنٹ سے. تیسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ بیسک فیسیلٹیز نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے.
ان لوگوں کی باتیں سن کر ایسے نہیں لگتا جیسے یہ 2 پاکستان ہیں, ایک عوام کا اور ایک حکمرانوں کا. یہ سمجھنے کے لیے میں نے اپنے لاہور اسٹوڈیو میں دعوت دی دنیا اخبار کے گروپ ایڈیٹر ان چیف نذیر ناجی کو, اور اسلام آباد میں رابطہ کیا سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایم ضیاء الدین سے. پہلے ناجی صاحب سے پوچھا کہ کیا واقعی یہ 2 پاکستان ہیں؟
جی 2 پاکستان ہے, لیکن ایک 70% والوں کا, ایک 30% والوں کا.
اچھا, تو اب
وہ جو 30% والے ہیں وہ ہیں ہمارے پولیٹیشین, پارلیمنٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سول سوسائٹی جس کی کچھ بھی کہتے رہیے.
جی
تو وہ اگر سیدھے چلا سکیں معاملات کو تو انہیں سب کچھ ملتا رہتا ہے, اور اگر وہ لڑنا بھڑنا شروع کر دیں تو پھر وہ انہیں کہا جاتا ہے کہ اب آرام سے بیٹھو.
اچھا, تو ان سے گویا سنبھالا نہیں جا رہا.
سنبھالا نہیں جا رہا.
زیا صاحب اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے؟
نہیں, پارٹلی اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس میں میرا جو خیال یہ ہے کہ جب بھی ہم ٹرانزیشنل پیریڈ میں ہوتے ہیں, ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں,
اچھا
فوجی حکومت کے بعد جب ہماری سیولین حکومت آتی ہے اس کو میں ٹرانزیشن کہتا ہوں.
بالکل.
تو یہ جو ٹرانزیشن میں اگر دونوں طرف فوج میں اور سیولین حکومت میں اسٹیبلٹی ہو اور سینئر ایلیمنٹس کام کر رہے ہوں تو یہ ٹرانزیشنل پیریڈ وہ آسانی سے پار ہو جاتے ہیں. تو اب میرا یہ خیال یہ ہے کہ اس وقت دیر آر سم سینئر ایلیمنٹس ان بوتھ سیکشنز, تو یہ مجھے کم اس کی پاسبلٹی لگتی ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا.
ٹھیک ضیاء صاحب, تو چاہے معاملہ نہ سنبھال پانے کا ہو جیسے نذیر جان جی صاحب نے کہا, یا اس ٹرانزیشن کا ہو جو آپ کے خیال میں اب میچورٹی کی طرف بڑھ رہی ہے, نذیر جان جی صاحب لوگوں کا بھی یہی مسئلہ ہے, لوگوں کے بھی یہی ایشوز ہیں.
نہیں جی, اس کھیل میں لوگ کہیں نہیں آتے.
اچھا,
کیونکہ لوگوں کا اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو ان کا مسئلہ تو بجلی ہے, گیس ہے, بھوک ہے, بیماریاں ہیں, اور وہ جو کنڈیشنز ہیں ہیلتھ کی وہ ہیں, پانی ٹھیک نہیں مل رہا, رہنے میں کچھ نہیں مل رہا, کوڑا کرکٹ صاف نہیں ہوتا کسی بھی جگہ سے. بڑے بڑے شہروں میں, کراچی میں آپ دیکھیے شہر کے اندر ایک نالا بہتا ہے, نالے کے اوپر ساری گندگی ہوتی ہے, گندگی کے اوپر شہر کا گند ہوتا ہے. تو اس لیونگ کنڈیشنز ہیں ہماری, تو ان چیزوں پہ تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے.
اچھا,
ان دونوں کے ملک میں 70% والوں اور 30% والوں کے ملک میں عوام نہیں ہوتے.
اچھا, تو ضیاء صاحب یہ بتائیے کہ اگر نازی صاحب کی بات مان لوں, میں تو ماننے کو تیار ہوں کہ نہ 30% والوں کے لیے نہ 70% والوں کی عوام نہیں ہوتے ہیں وہاں پر, تو پھر یہ جو میڈیا ہے اس کا فوکس بھی یہی باتیں کیوں رہتی ہیں, وہ عوام کے اصل مسائل کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟
میڈیا کا جہاں تک رول ہے وہ مثال کے طور پہ میں اگزامپل بار بار دیتا ہوں.
جی,
اگر علامہ قادری صاحب کو کی پریس کانفرنس اگر ہر روز نہ دکھائیں تو یہ لیڈر ہی نہیں ہے, مطلب ان کی کوئی فالوئنگ جو ہے نا وہ بھی نہیں اس نظر آئے گی. تو یعنی ہم بناتے ہیں لیڈرس کو, ہم ڈسٹروائے کرتے ہیں لیڈرس کو, خاص کر یہ جب سے پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے تو اس میں کیمپین جرنلزم ہم نے شروع کی ہوئی ہے, یا کسی کو اٹھانا ہو.
بھائی میرا خیال ہے یہ لیڈر نہیں ہے, یہ ہمارا بزنس میٹیریل ہے. کیونکہ اگر ہم سبجیکٹ کو دیکھتے یا ہمارے ایشوز کو دیکھتے اپنے, تو ہم اس کو کور کرتے اس لڑکے کو جس کے دونوں بازو کٹے ہیں, ہم اس شخص کو لاتے جس نے دونوں بازو کاٹے ہیں, ہم ان لوگوں کو لاتے جنہوں نے تین تین چار چار سی چار سال کی بچیوں کو ریپ کیا ہے, ہم انہیں لاتے جو تھانوں میں جن کے ساتھ روز ہو رہے ہیں. ہمارے ملک کے جو مالک ہیں یا ہمارے ملک کو جو بنانے والے ہیں یا جن کے پیروں پر آج بھی یہ ملک کھڑا ہے, قرضوں پہ نہیں ہے ملک, ان کی پیداواری محنت پہ کھڑا ہوا ہے, ان کی محنت کی پیداوار پہ کھڑا ہوا ہے, تو وہ ہمارے ہیرو ہیں. اور ہمارا کوئی ہیرو, کوئی مزدور, کوئی کسان, کوئی ورکنگ پرسن وہ تو آتا ہی نہیں ہے. یہ جو اوپر والے کھلاڑی ہیں جو ان کے سارے ان کو ایکسپلائٹ کر کے ایش کرتے ہیں اور آپس میں لڑائیاں لڑتے ہیں, ہمارے ہیرو وہ ہیں. ہم یہ ہمارے دلیپ کمار اور اشوک کمار وغیرہ ہیں.
تو نذیر ناجی صاحب اور ضیاء الدین صاحب دونوں سے میں جاننا چاہوں گا کہ ایسا کیوں ہے. نذیر ناجی صاحب دنیا کے گروپ ایڈیٹر ان چیف ہیں, ضیاء الدین صاحب سینئر صحافی, ابھی حال ہی میں کمان چھوڑی ہے انہوں نے پاکستان کے ایک بہت بڑے اخبار کی. کیوں کرتے ہیں آپ ان لیڈروں کو, کیوں بناتے ہیں آپ لوگ؟
ہم نہیں بناتے جی, ہماری دکانداری ہے اور دکان کے مالک بناتے ہیں.
جی, یہ جو کاروبار ہے ضیاء صاحب, یہ جو کاروبار ہے اس کی کوئی سیاسی اور معاشی قیمت بھی ہوگی, وہ کون ادا کر رہا ہے؟
عوام کر رہے ہیں. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ مور ڈیموکریسی, میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر لوکل باڈیز الیکشن ہو جائیں, اور یہ جو نذیر ناجی صاحب نے ایک لسٹ آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کیا حالات کیا ہیں اس وقت عوام کے, تو وہ تو اس لیول پہ وہ سارٹ آؤٹ ہوں گے. اسلام آباد میں بیٹھ کے یا پشاور میں بیٹھ کر یا لاہور میں بیٹھ کر یا کراچی میں بیٹھ کر یہ ان کے جو مسائل وہ حل نہیں ہو سکتے.
ناجی صاحب آپ کی رائے؟
یہ جی, گراؤنڈ فلور جمہوریت کا وہی ہے جی, گراؤنڈ فلور کے بغیر اوپر کے بندے کیا ہوتی ہیں وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے.
تو کیا ہو کہ آخر میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ہو کہ اس ملک کے اندر جو ہلچل مچی ہے,
پہلے گراؤنڈ فلور بنائیے, یعنی لوکل باڈیز کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہیں کھڑے کیجیے اور ان کے اوپر اگلی منزلیں بنائیے اوپر کی.
کبھی آپ دونوں بڑے سینئر صحافی ہیں, سیاستدانوں سے ملتے رہتے ہیں, عمران خان اور طاہر القادری صاحب کو یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کی؟ ग्राउंड फ्लोर दोनों नहीं बनाना है।
आपने भी इमरान खान से तो मुझे
इमरान खान से मुझे बड़ी उम्मीदें थी कि उन्हें केपी के एक प्रोविंस मिला है, उसके मसाइल बहुत ज़बरदस्त हैं। इनके पास लोकल बॉडीज का जो प्लान था वो भी बहुत ज़बरदस्त था, अगर आपने पढ़ा हो तो। अगर वो बजाय इसके कि सेंटर की तरफ आने की कोशिश में लगे रहते, और ये जो मिसाल के तौर पे रिफॉर्म्स, इलेक्टोरियल रिफॉर्म्स जो है ना, वो तो एक लंबा प्रोसेस है, उसको छोड़ कर वो केपी के में फोकस करते वो, और वहाँ इम्प्रूवमेंट करते तो वो एक रोल मॉडल बनाते अपने प्रोविंस को।
इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात भी करूँ अगर इजाज़त दें आप तो।
जी जी जी।
कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो ढकोसला है ना, ये महज एक डेकोरेशन है और कुछ नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म में भी आएंगी तो धांधली ख़त्म नहीं होगी कभी। उसकी वजह यह है कि पावर ट्रांसफ़र करनी ही नहीं लोगों को इन्होंने। वो जो है ना, हम ट्रांजिशन की बात मैं कर रहा था, वो यही था कि ग्रेजुअली पावर का मतलब क्या है कि मुल्क के फाइनेंशियल रिसोर्सेस,
जी,
मुल्क का पावर स्ट्रक्चर, उसके उस पर इख्तियार किसका है, और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पर इख्तियार किसका है, पॉलिसियां बनाने का इख्तियार किसका है, ये है सारा कुछ जो 100% है। और ये 70% एक तरफ गया हुआ है और 30% दूसरी तरफ गया हुआ है। इनमें ये जो इन्होंने ये रखना है इसको अपने पास 100% को, तो उसमें इन्होंने अवाम को नहीं घुसने देना। एक बार गलती की गई थी 70 में।
जी साहब, आखिरी
जो 70% की जो नाजी साहब बार बार बात कर रहे हैं, वो आज की में 2014 में वो पोजीशन 70% पावर रखने वालों की नहीं रही।
अच्छा जिया साहब, मैं इसको, मेरे पास वक्त खत्म हुआ चाहता है, मैं इसको यूं समेटना चाहूंगा, हाँ या ना में मैं आप दोनों से जवाब चाहूंगा। कोई इस वक्त आपको नजर आता है जो ये ग्राउंड फ्लोर जिसकी आवाम को जरूरत है वो बना सके?
मैं पुर उम्मीद हूँ अगर ये ट्रांजिशन जो है, जिस तरह से जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है पिछली दफ़ा एक हुकूमत की जाने की और दूसरी हुकूमत के आने की, अगर वो सिलसिला चलता रहे और इस किस्म के डिसरप्शंस ना हो, तो शायद बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन लोकल बॉडीज इलेक्शन हो जाएंगे, मैं पूरी उम्मीद हूँ।
नाजी सर
जी, मेरा ख्याल है जी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल कस्टमर जो सौदा आपसे मांगते हैं वो आपको देना ही पड़ता है, और उनका सौदा इस चीज़ से नहीं है कि किसकी क्रेडिबिलिटी है किसकी नहीं है। उन्हें ये चाहिए होता है कि वो डिलीवर कौन करता है, जो डिलीवर करता है उसको लाके बिठा देते हैं।
दुनिया अखबार के ग्रुप एडिटर इन चीफ नज़ीर नाजी और सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार एम ज़ियाउद्दीन। और अब आइए देखते हैं कि इसी पाकिस्तान जिसके दो रुख हमें अपने तज़ियाकारों की गुफ्तगू में नज़र आए, इसके महलों से दूर महलों में क्या खिचड़ी पक रही है। आसिफ फारूकी की रिपोर्ट।
किसी किस्म की नेगोशिएशन खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक चीज रह गई है, हाँ, नवाज शरीफ रिजाइन करें और री इलेक्शन करवा दें।
इमरान खान के इस ऐलान ने हुकूमत की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात की कोशिशों के दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की और यूं गुज़िश्ता शब सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हुआ। फरीकैन यानी इमरान खान और वफाकी हुकूमत ने सियासी सफबंदी के लिए हरीफों की तलाश शुरू की। जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह आफताब शेरपाओ वजीर आजम से मुलाकात करने वाले सियासतदानों के ग्रुप में शामिल थे। उन्होंने BBC को बताया कि एहतजाजी मुजाहरे और धरने तक तो बात ठीक है, लेकिन इमरान खान इस एहतजाज में सुर्ख लकीर उबूर कर रहे हैं।
अगर वो डिमांड करते हैं कि भाई आप इस्तीफा दे दें और मिड टर्म इलेक्शंस कराएं, तो ये तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब कभी भी कबूल नहीं करेंगे और ना करना भी चाहिए।
वजीर आजम से गुज़िश्ता शब मुलाकात करने वालों में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, जमीयत उलमाए इस्लाम के मौलाना फजलुर्रहमान और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ खुर्शीद शाह भी शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस रहनुमा ने आज सुबह जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक से उनके दफ्तर जाकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह का पैगाम बहुत वाज़ेह था। उन्होंने सहाफियों को बताया कि पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी ने भी जमात इस्लामी के अमीर से टेलीफोन पर बात की है और साबिक सदर मौजूदा मुल्की हालात के बारे में परेशान हैं।
तो वो फिक्रमंद थे कि ये इलेक्शंस जो हुए हैं ये 5 साल अपना टेन्योर पूरा करे और पाकिस्तान दुनिया में फिर मजाक न बने कि यहाँ पे एक ऐसे हालात पैदा होते हैं और 1.5-2 साल के बाद हुकूमतें चली जाती हैं, ऐसे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं चलती।
جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی ہے۔ اس ناطے سے جماعت اسلامی اس وقت سیاسی منظرنامے میں بہت اہم مقام حاصل کر چکی ہے۔ حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ جماعت عمران خان کے دھرنے کا حصہ نہ بنے۔ عمران خان جماعت اسلامی کو اپنے اس دھرنے میں شامل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے آج شام عمران خان سے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ اصولی طور پر تو وہ انتخابی اصلاحات کے لیے عمران خان کے مطالبات کے حامی ہیں، لیکن وہ پاکستان کو تماشا نہیں بننے دیں گے۔
ہم خیبر پختونخوا میں عمران خان کے ساتھ ایک مخلوط حکومت میں شامل ہیں اور ہمارا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہے، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ ہو جو سب کے لیے عزت کا راستہ ہو اور ملک میں کوئی اور ایکسیڈنٹ اور سانحہ نہ ہو جائے۔
نواز شریف سے آج ملاقات کرنے والوں میں اعجاز الحق، سینیٹر ساجد میر اور فاٹا سے سابق وفاقی وزیر غازی غلاب جمال شامل ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے ترجمان سینیٹر مشاہد اللہ خان نے بی بی سی کو بتایا کہ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، قومی وطن پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام سمیت بیشتر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے وزیراعظم کو یقین دلایا ہے کہ وہ عمران خان کے مارچ کا حصہ نہیں بنیں گے۔
ایک دو پارٹی سے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو تھوڑا سمجھائیں، ان سے بات کریں وہ کیا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یعنی کہ روڈوں پہ آ کے ان کو سمجھایا جائے کہ وہ بیٹھ کے بات کریں۔
عمران خان نے 14 اگست کو اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اور طاہر القادری لاہور میں 10 اگست کو یوم شہدا منا رہے ہیں۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اس ساری سیاسی ہلچل میں اگر آپ پاکستان میں کوئی بھی ٹی وی چینل دیکھیں تو لگتا ہے کہ ملک اب ڈوبا کے تب۔ نواز شریف تو 2 ہی دن کے مہمان نظر آتے ہیں اور انقلاب کے سفید گھوڑے پر سوار طاہر القادری اپنے چودھری مصاحبوں کے ساتھ شاید کسی بھی لمحے راجدھانی پر اتر جائیں، اور جب تک یہ سب کچھ ہو نہیں جاتا شاید راوی چین نہ لکھ پائے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ سنیے طاہر عمران کی رپورٹ۔
شام ہوتے ہی پاکستانی چینلز پر مختلف اینکرز اپنی اپنی دکان سجاتے ہیں، مگر گھما پھرا کے ان سب کے شوز کا موضوع اور کردار ایک ہی ہوتے ہیں۔ سارا دن ملک میں جو مرضی مارا ماری ہو، قیامت برپا ہو، مگر چینلز کی ہیڈ لائنز کا آغاز انہی چند خبروں سے ہوتا ہے۔
ملاقاتیں، رابطے، جوڑ توڑ، سیاسی میدان میں طوفان کا منظر۔
ملک میں سیاسی گرما گرمی بڑھ گئی۔ آصف زرداری کا چوہدری برادران اور اسفند یار ولی سے رابطہ، خورشید شاہ کی نون لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔
کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، نیا پاکستان بننے تک اسلام آباد سے نہیں اٹھیں گے عمران خان کی للکار۔
عمران خان کی نظر بندی پر پاکستان بند کرنے کی دھمکی۔
ان چہروں میں سے کئی ایسے ہیں جنہیں آپ صرف ٹی وی اسکرین پر ہی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پارلیمان میں نہیں دکھائی دیتے کیونکہ انہیں کسی نے ووٹ نہیں دیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن زہرا یوسف نے اسے حقیقی مسائل سے چشم پوشی کے مترادف قرار دیا۔
حکومت اور اپوزیشن جماعتیں اور جو میڈیا ہے ان کی توجہ دلائیں کہ جو اہم ایشوز ہیں اس پر وہ فوکس کریں، اور اہم ایشوز جو ہیں وہ انٹالرنس ہے، مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، تو اس قسم کے ایشوز ہیں جس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ بجائے یہ کہ ایک جو حکومت ہے الیکٹ ہو کے آئی ہے، چاہے اس کی پرفارمنس جیسی بھی ہو، اس کو ہٹانے کی کوشش، اور حکومت کے طرف سے بھی بس ایک لگتا ہے ان کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ اپنی حکومت بچانا ہے، اور وہ بھی ایسے لوگوں سے جن کی خاص کر کم سے کم طاہر القادری جیسی جماعت کسی کوئی اہمیت نہیں ہے پاکستان میں۔
ٹی وی چینلز تو ایک طرف، پاکستانی اخبارات پر بھی یہی صورتحال حاوی نظر آتی ہے، جس میں کسی بھی اخبار کا صفحہ اول ملاحظہ کر لیں سیاسی صورتحال کے بارے میں مختلف پیشن گوئیاں، سیاسی قلابازیاں اور بیانات کی وہ بھرمار نظر آتی ہے کہ لگتا ہے شاید ملک میں اصل مسئلہ یہی ہے۔ بی بی سی کے سینئر نامہ نگار وسط اللہ خان نے صورتحال کے بارے میں کہا کہ یہ سارا معاملہ نیوز چینلز کے 24 گھنٹے کے بلٹن کا پیٹ بھرنے کا ہے۔
اگر عمران خان اور طاہر القادری کا معاملہ نہ ہوتا، کوئی سکندر حیات ہوتا ہے جس نے 6-7 گھنٹے اسلام آباد کو ایک سال پہلے ہی ارغمال بنایا تھا اور سارے کیمرے وہاں فٹ ہو گئے تھے، اب اس کی زد میں کوئی آ جائے
تو کیا صورتحال یہی رہے گی؟
جب تک اخبارات کی باغ ڈور ایسے خاندانوں یا میڈیا ہاؤسز کے ہاتھ میں تھی جن کا اوڑھنا بچھونا ہی صحافت تھا، اخبار تھا یا ریڈیو تھا، تب تک تو یہ غدر نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بیکری والا بھی لائسنس لے لے گا، سنار بھی لائسنس لے لے گا، सिगरेट बेचने वाला भी लाइसेंस ले लेगा जिसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, ना कलम से, ना कागज से, ना पढ़ने से, ना लिखने से, तो उसको तो भैया साबुन की सनद ना डाली, उसने मीडिया की सनद डाल ली, उसको तो मुनाफा कमाना है। अब मुनाफे के लिए उसे नंगा भी नाचना पड़े तो क्या मसला क्या है?
अब 14 अगस्त को इमरान खान बादशाहत का खात्मा करने में कामयाब होते हैं या चौधरी बरादरान ताहिरुल कादरी के साथ इनकलाब लाते हैं, इससे कतअ नजर मीडिया का कारोबार इस मंदे के दौर में एक बार फिर चमका है।
یہ تھے اسلام‌آباد سے ہمارے ساتھی طاہر عمران۔ عمران خان کا مطالبہ انتخابی اصلاحات کا ہے۔ انہی اصلاحات سے متعلق خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوا، جس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو متفقہ طور پر کمیٹی کا سربراہ منتخب کیا گیا ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ آپ شور بھلے جتنا کر لیں، یہ بھول جائیں کہ وزیر اعظم مستعفی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کی تفصیل جب چاہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر دیکھ سکتے ہیں۔
اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کا عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبریں سوا ناز کی زبانی۔
پاکستان نے سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر 4 وکٹوں کے نقصان پر 261 رنز بنائے۔ پاکستانی ٹیم کی خاص بات یونس خان کی سینچری رہی۔ اس کے ساتھ ہی یونس خان نے ٹیسٹ میچوں میں 24 سینچریاں بنانے کا اعزاز حاصل کر کے 23 سینچریاں بنانے والے جاوید میاں داد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اگرچہ پہلی اننگز میں کھیل کا آغاز اچھا نہ تھا، تاہم یونس خان کی سینچری نے پاکستانی ٹیم کی پوزیشن بہتر بنا دی۔ اننگز کے آغاز ہی میں پاکستانی اوپنرز خرم منظور 3 اور احمد شہزاد 4 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے، جبکہ اظہر علی 30 اور کپتان مصباح الحق 31 رنز ہی بنا سکے۔ میزبان ٹیم کی جانب سے رنگانہ حیرات اور دھمیکا پرساد نے 2-2 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے قائم مقام چیئرمین جسٹس سائر علی اگلے 30 دن میں نئے الیکشنز کا انعقاد کروانے کے خواہاں ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن ان چیف اور وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے پیر کو سائر علی کو قائم مقام چیئرمین اور الیکشنز کمشنر پی سی بی نامزد کیا گیا تھا۔ 10 رکنی گورننگ بورڈ میں سابقہ چیئرمین نجم سیٹھی اور شہریار خان کا نام پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن ان چیف اور وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے پہلے ہی شامل کر دیا گیا ہے۔ بورڈ میں نہ صرف 4 علاقائی نمائندے بلکہ 4 ڈپارٹمنٹ کے نمائندے بھی شامل ہوں گے جو نئے چیئرمین کا انتخاب کریں گے۔ باقی ماندہ 8 ارکان کے نام تجویز کرنے کے لیے سائر علی کی جانب سے متعلقہ محکموں کو لکھ دیا گیا ہے تاکہ 10 رکنی گورننگ باڈی تشکیل دی جا سکے۔ آئی سی سی کے سربراہ ڈیوڈ رچرڈسن نے بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے جیمز اینڈرسن کو بے گناہ قرار دینے کے حوالے سے کی گئی تحریری شکایت پر غور کرنے کے بعد اپیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے آئی سی سی کے کسی بھی فیصلے کے خلاف اپیل صرف ان کے سربراہ کی جانب سے ہی دائر کی جا سکتی ہے۔
غزہ میں فی الحال عارضی جنگ بندی ہے، مہینہ بھر سے محبوس لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا، لیکن یہ مہینہ ان کے لیے کیسا گزرا؟ جو گئے وہ تو گئے، لیکن جو بچ گئے زخمی ہوئے ان پر کیا بیتی؟ ہم نے ایک عینی شاہد سے بات کی ہے، سنیے گا خبروں کے خلاصے کے بعد۔ چلتے ہیں شمائلہ خان کے پاس۔
پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی لانگ مارچ کے تناظر میں آج جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کے ساتھ قائد حزب اختلاف خورشید شاہ، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور وزیر اعظم نواز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ فلسطینی اور اسرائیلی جنگ بندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسئلے کے مستقل اور پائیدار حل کے لیے دو ریاستی حل کی جانب بڑھیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مصر میں موجود اسرائیلی اور فلسطینیوں سے طویل مدتی جنگ بندی پر اتفاق کے لیے جذباتی انداز میں درخواست کی ہے۔ عراق میں باغیوں کے زیر قبضہ موصل شہر میں ایک فضائی حملے میں کم از کم 30 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ نائجیریا میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ ایبولا وائرس سے متاثرہ ایک لائبیرین نژاد امریکی شخص کا علاج کرتے ہوئے ایک نرس ہلاک ہو گئی ہے۔ اور یورپی خلائی جہاز روزیٹا نے 10 سال تک ایک مدار ستارے کا تعاقب کرنے کے بعد اس کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا ہے۔
سیروین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی ابھی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی ہیڈ لائن لیڈ سٹوری جو ہے وہ بدلی ہے۔ اب ہماری شہ سرخی ہے کہ اقلیتیں نشانے پر، حقائق جاننے کے لیے کمیٹی کی منظوری۔ کوشش کریں گے پروگرام میں آگے چل کر آپ کو اس کی تفصیل سنائیں، لیکن اس وقت ذکر ایک اور تنازع کا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ فلسطینی اور اسرائیلی جنگ بندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسئلے کے مستقل اور پائیدار حل کے لیے دو ریاستی حل کی جانب بڑھیں۔ جان کیری نے بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ اسرائیل کے حق کے دفاع کا مکمل طور پر حامی ہے، اور اسرائیل کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو میزائلوں کے خطرے سے محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ ان اقدامات کی قیمت کیا ہوتی ہے، آئیے سنتے ہیں ایک نورویجین ڈاکٹر کی زبانی جو غزہ پر اسرائیلی بمباری کے دوران شفا ہسپتال میں تھے۔ ان سے بات کی ہمارے ساتھی کندیل شام نے۔
میڈز گیلبرٹ ایک نورویجین ڈاکٹر ہیں جو ناروے کی یونیورسٹی آف تھرمسو میں پروفیسر ہیں اور یونیورسٹی ہاسپٹل آف نارتھ ناروے کی ایمرجنسی میڈیسن شعبے کے صدر بھی۔ میڈز گیلبرٹ گزشتہ کئی دہائیوں سے فلسطین میں کام کر رہے ہیں، اور ابھی چند ہی روز پہلے یہ غزہ کے الشفا ہسپتال سے واپس ناروے لوٹے ہیں۔ غزہ سے انہوں نے ایک خط لکھا جو مڈل ایسٹ مانیٹر یا میمو کی ویب سائٹ پر شائع ہوا۔ اس خط میں ڈاکٹر گیلبرٹ نے امریکی صدر براک اوباما کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے کہا، مسٹر اوباما، کیا آپ کا کوئی دل نہیں؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایک رات، بس صرف ایک رات ہمارے ساتھ الشفا میں گزاریں۔ مجھے 100% یقین ہے کہ اس سے تاریخ تبدیل ہو جائے گی۔ یہ خط سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ میں نے میڈز گیلبرٹ سے پوچھا کہ جو رات ان کے خیال میں اوباما کا دل اور اس کے نتیجے میں تاریخ بدل سکتی ہے، وہ رات کیسی تھی؟
جس دن شجاعیہ میں قتل عام ہوا تھا وہ رات بہت بھیانک تھی، اور اس سے اگلی رات بھی انتہائی خوفناک تھی، کیونکہ خاصے لوگ زخمی ہوئے تھے جن میں بچوں کی تعداد زیادہ تھی، سارے شہری تھے۔ شفا اسپتال تو جہنم کا نظارہ پیش کر رہا تھا، سارے زخمی بستروں پر اور زمین پر جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے۔ آپریشن روم ان لوگوں سے بھرے ہوئے تھے جن کی زندگیاں بچانے کے لیے آپریشن کیا جانا تھا۔ لوگ شدت سے اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے، مرنے والوں کی شناخت کی جا رہی تھی۔ اس صورتحال میں کبھی ہم جذباتی ہو جاتے اور کبھی بے بس محسوس کرتے۔ پھر میں نے اپنے فلسطینی ساتھیوں سے رابطہ کیا جن میں نرسیں، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس شامل تھے، اور اس کے علاوہ رضاکاروں کو شفا اسپتال بلایا۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، اور خود وہ بھی بہت ہمت والے تھے۔ انہوں نے کام نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ انہیں فون آئے کہ ان کے گھروں پر بمباری ہوئی ہے، لیکن وہ کھڑے رہے، جمے رہے۔ انہوں نے دکھا دیا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے اور انسانی جان کی کیا اہمیت ہے۔
In their practice, what it means to be a human being and what it means to choose the side of life, actually.
Yes. But you did spend this time around 15 days. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ غزہ کے الشفا ہسپتال میں ایک عام دن کیسے گزرتا ہے۔
It's very unpredictable because it is very much depending on the rhythm and the intensity of the Israeli attacks.
یہ بہت غیر متوقع ہے۔ ساری صورتحال کا دار و مدار اسرائیلی حملوں کی شدت پر تھا۔ جو قدر خاموش دن تھا، یعنی جس دن جنگ بندی تھی، اس دن ہم نے انٹینسو کیئر یونٹ کے مریضوں کی دیکھ بھال کی اور ان کو فارغ کرنے پر غور کیا۔ ہم نے ڈرپس وغیرہ حاصل کیں اور ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر اگلے ہی دن ہم نے دھماکوں کی آوازیں سنی، اس کے بعد ایمبولنس کے سائرن سنے، اور چند منٹ بعد ہمارے پاس کیسز آنے شروع ہو گئے۔ 10, 50, 200, 400، اور کام مشکل ہوتا گیا، انتہائی مشکل۔ فضا میں ہر طرف پاؤڈر، جلے ہوئے گوشت، بالوں اور خون کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم زخمیوں کی چیخیں اور لواحقین کی آوازاری سن رہے تھے۔ پولیس اہلکاروں اور باہر موجود میڈیا پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پولیس کے اہلکار باہر موجود لوگوں اور میڈیا پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ہم صرف ایک لکیر کھینچتے تھے کہ کس کو طبی امداد سے ہم نہیں بچا سکتے۔ خاص طور پر شارپنل سے زخمی ہونے والوں کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا تھا کہ ان کو جسم میں کہاں کہاں شارپنل لگے ہیں، سر میں، سینے میں یا پیٹ میں، اور یہ معلوم کرنا سرجن کا کام ہوتا ہے۔
small tiny metal fragments cutting into the flesh of the body, into the cavities, the skull cavity, the chest cavity, yes. the abdominal cavity, to find where are the bleeding points, how can we stop the bleeding, and this is of course the job of the surgeon.
میں بے ہوشی کے ڈاکٹر کے طور پر اپنے دیگر ساتھیوں سمیت خون کو عارضی طور پر روکنے کے لیے کام کرتا رہا تاکہ انہیں زندہ رکھا جا سکے۔ اسرائیلی فوج نے باقاعدہ شہری علاقوں پر بمباری کی ہے۔ ہمارے پاس 70 کے قریب خاندان آئے جن میں سے ہر ایک کے کم از کم 3 افراد حملوں میں مارے گئے تھے، اور اس سے طریقہ کار کا اندازہ ہوتا ہے جو اسرائیلی فوج اپنا رہی تھی حملوں کے لیے۔ ہم نے بڑی تعداد میں بچوں اور خواتین کو آپریشن کی میز پر دم توڑتے دیکھا ہے۔ چند خواتین امید سے تھیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہریوں کو حملوں میں نشانہ بنایا گیا ہے۔
میرا ڈاکٹر میڈ سے اگلا سوال تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ شفا میں آپ کو نہ صرف ایک ڈاکٹر بلکہ ایک نفسیاتی ماہر کے طور پر بھی کام کرنا پڑتا تھا؟
Well, there is actually no time to tend to the psychological effect in a larger picture. Of course, the most important resource for the each individual injured, wounded or each family with a dead, it is the family themselves.
فی الحال ابھی نفسیاتی اثرات کا اندازہ لگانے کا وقت نہیں ہے۔ فی الحال تو کسی بھی زخمی کا سہارا تو خود اس کے رشتہ دار ہیں۔ فلسطینی بڑے حوصلے والے لوگ ہیں، انتہائی ہمت والے ہیں۔ وہ انہیں ابھی سب سے زیادہ ضرورت کسی بھی ماہر نفسیات کی نہیں بلکہ ایک محفوظ زندگی گزارنے کا موقع دینے کی ہے، تاکہ وہ اپنے خاندان والوں کی دیکھ بھال کر سکیں جیسے وہ پہلے کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ شفا اسپتال میں حد سے زیادہ ہجوم تھا۔ اسرائیلی فوج لوگوں کے گھروں پر بمباری کر رہی تھی، اور اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً 16,000 گھر 3 کے دوران مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ گزشتہ روز تک تقریباً 40,85,000 گھر صرف غزہ میں تباہ کیے گئے۔ تو جو لوگ ان گھروں میں زخمی ہونے والوں کو اسپتال لا رہے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ واپس کہاں جائیں۔ پھر شفا اسپتال کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ جن زخمیوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں ان کے خاندان کو یہیں رکھا جائے۔ اس طرح جلد ہی شفا بھر گیا۔
Hospital leadership said, well, if there are patients who have lost their homes, we have to admit the whole family. Soon, Shifa was completely overcrowded.
اس کے بعد بھی شمال میں شجاعیہ کی بمباری سے متاثر افراد بھی پناہ کی تلاش میں شفا اسپتال پہنچنے لگے، اور انہوں نے اسپتال کے باغ اور عمارت کے اطراف میں پناہ لی کیونکہ اسے وہ محفوظ جگہ تصور کر رہے تھے۔ یہ ایک بڑی انسانی تباہی ہے جسے خود انسان پھیلا رہا ہے، اور یہ بھی جاری ہے جب ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں صرف 9,300 افراد زخمی ہی نہیں ہوئے بلکہ اس چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے سے تقریباً 500,000 افراد بے گھر بھی ہوئے ہیں۔
اور بطور ایک ڈاکٹر کے ان کے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ اور ان 72 گھنٹوں کی جنگ بندی میں میڈز گلبرٹ کی نظر میں الشفا کے مریضوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہو سکتی ہے؟
Well, as a doctor, there is no doubt that the most important action to be taken to stop this massacre is to stop the bombing.
ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میرے خیال میں اس قتل عام کو روکنے کے لیے سب سے پہلے بمباری کو روکنا چاہیے۔ محاصرہ ختم اور سرحدیں کھول دی جانی چاہیے، اور زخمیوں کو غزہ سے باہر اپنا علاج کرانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ طبی سامان اسپتال لانے کی اجازت دینی چاہیے۔ تو سب سے اہم کام غزہ میں جنگ بندی ہے، جس میں فلسطینیوں کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے، یعنی محاصرہ اٹھایا جائے، سرحدیں کھولی جانی چاہیے، بندرگاہ سے ترسیل شروع ہو، اور فلسطینیوں کو امن اور تحفظ میں زندگی گزارنے کی اجازت ہو۔ پھر اگر آپ انہیں اکیلا بھی چھوڑ دیں تو وہ زندگی گزار لیں گے.
Allowing the Palestinians to live in security and peace. They will manage if they can only be left alone.
نووے کے ڈاکٹر مارٹس گلبرٹ جو اسرائیلی بمباری کے دوران غزہ کے شفا ہسپتال کی صورتحال بیان کر رہے تھے ہماری ساتھی قندیل شام سے. اور اب پاکستان کی کچھ اور خبریں. پشاور میں نامعلوم افراد نے ایک مارکیٹ میں موجود 3 سکھوں پر فائرنگ کر کے 1 کو ہلاک اور باقی 2 کو زخمی کر دیا ہے. شہر کی سکھ برادری نے اس واقعے کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے, لیکن حکمران جماعت تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی سورن سنگھ کا کہنا ہے کہ حکومت نے کافی حد تک حالات پر قابو پا لیا ہے. عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
یہ واقعہ ہشت نگری کے علاقے میں شباب مارکیٹ میں پیش آیا. پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ اس مارکیٹ میں زیادہ تر دکانیں سکھوں کی ہیں. حملہور نے ایک دکان میں فائرنگ کی اور پھر چند دکانیں چھوڑ کر دوسری میں اور پھر چند دکانیں چھوڑ کر تیسری دکان پر فائرنگ کی اور پھر موقع سے فرار ہو گیا. پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ جگموہن سنگھ اس حملے میں ہلاک ہوا, جبکہ 2 بھائی پرمجیت سنگھ اور منمیت سنگھ اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں. پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے. اس واقعے کے بعد سکھوں نے لیڈی ریڈنگ ہسپتال اور جی ٹی روڈ کے سامنے احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف سخت نعرہ بازی کی ہے. پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے رکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر سورن سنگھ نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا ہے.
اس کا اندازہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلی 1 دکان ہے سکھوں کی, اس کے بعد 5 دکانیں چھوڑ کے دوسری دکان ہے, پھر 10 دکانیں چھوڑ کے تیسری دکان ہے. تو اس طریقے سے اس بندے نے صرف ان کو ہی ٹارگٹ کیا ہے اور ان پہ گولیاں چلائی ہیں. جو لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس بندے کے ہاتھ میں 2 ریوالور تھے, پسٹول تھے اور منہ اس کا جو تھا وہ ڈامپا ہوا تھا.
سورن سنگھ سے جب پوچھا کہ آپ صوبائی حکومت میں شامل ہیں اور سکھوں پر مسلسل یہ حملے ہو رہے ہیں تو حکومت کہاں ہے, تو ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک حالت جنگ میں ہے.
تو اس میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ایک جنگ ہے اور جنگ آپ کو پتا ہے کہ اس میں کئی دوسرے ممالک بھی اس میں انوال ہیں, جو کہ یہ سب کچھ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ انتشار ہو, یہاں پہ افراتفری ہو, یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہو, یہاں پہ مائنارٹی کو بھی نہ چھوڑا جائے, یہاں پہ شیعہ کو بھی نہ چھوڑا جائے, یہاں پہ سنیوں کو بھی گولیاں چلائی جائیں, یہاں پہ مدرسوں کو بھی اڑایا جائے. تو یہ تو ایک سلسلہ شروع ہے, جنگ ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سرخرو کرے, ہمارے ملک میں امن لائے, اس دھرتی پہ امن ہو.
انہوں نے کہا کہ آج سکھوں کے وفد نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہے جس میں ان مسائل پر بات چیت ہوئی.
ہم تو آئے ہیں اس پوزیشن پہ آئے کہ ادارے تباہ برباد ہو چکے تھے. ابھی ہم نے پولیس کو اسلحہ, پولیس کو ٹریننگ, پولیس کو اس میں سیاسی مداخلت ہم نے ختم کی ہے اور کافی حد تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ 14 مہینے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے کافی چینج فرق آ گیا ہے, کافی بدلاؤ آ گیا ہے, کافی اس میں امن امان اور چین کے ساتھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ایک دکا جو ٹارگٹ کلنگ ہے یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی.
خیبر پختونخوا میں سکھوں پر یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے. اس سال جنوری میں شبقدر کے مقام پر اور مارچ کے مہینے میں 4 صدہ میں تنگی کے مقام پر 3 سکھوں کو ہدف بنا کر ہلاک کیا گیا تھا, جبکہ اس سے پہلے 2 سکھوں کو ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب درابن روڈ سے اغوا کر لیا گیا تھا, لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بازیاب ہو کر واپس گھروں کو پہنچ گئے تھے. پشاور میں مختلف مقامات پر سکھ برادری کی دکانیں ہیں اور اکثر ان کی دکانیں مارکیٹس میں واقع ہیں جہاں یہ مشترکہ طور پر کاروبار کرتے ہیں. ہشت نگری کے علاوہ ان کی موبائل فون کی مارکیٹ یونیورسٹی روڈ پر اور پنسار کی دکانیں بورڈ کے علاقے میں واقع ہیں. پشاور اور صوبے کے دیگر علاقوں میں سکھ یونانی ادویات کا کام بھی کرتے ہیں اور اپنے حکمت کے شعبے کے حوالے سے وہ مختلف علاقوں میں بھی جاتے ہیں. قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشنز کے نتیجے میں بڑی تعداد میں سکھ برادری کے افراد نقل مکانی کر کے پشاور پہنچے تھے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
قومی اسمبلی نے پاکستان میں اقلیتوں پر ہونے والے تشدد کے واقعات کے بارے میں حقائق جاننے کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنانے کی قرارداد منظور کی ہے. کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جائے گی. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے شاہ محمود قریشی نے نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے کہا کہ چند روز قبل صوبہ سندھ کے شہر عمر کوٹ میں 2 ہندو بھائیوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس واقعے کے بعد ان کے ورثا نے ایک احتجاجی کیمپ لگایا. انہوں نے الزام عائد کیا کہ صوبہ سندھ میں حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی کے کہنے پر پولیس نے نہ صرف مظاہرین پر تشدد کیا بلکہ ان ہندوؤں کے قتل میں ملوث افراد کو گرفتار بھی نہیں کیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعات میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے خلاف ایسے واقعات کے سدے باب کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جو اپنی رپورٹ ایوان میں پیش کرے، جس کی روشنی میں مناسب قانون سازی کی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی ایاز سمرو اور شازیہ مری کا کہنا تھا کہ اس معاملے کو جذباتی انداز میں نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے، پہلے پولیس کو اپنی تفتیش مکمل کر لینے دیں، اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ عمر کوٹ سے منتخب ہونے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی یوسف تالپور کا کہنا تھا کہ اس معاملے کی چھان بین کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صرف سندھ میں ہی نہیں بلکہ صوبہ بلوچستان میں بھی ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے تاجروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں رہنے والی اقلیتی برادری میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو ہم اچیو کر کے سو جائیں گے، آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
کوئٹہ میں قائم اسپورٹس کمپلیکس کے گرد و نواح سے جشن آزادی کے سلسلے میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی میچ کے انعقاد سے قبل 19 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیل محمد کاظم سے۔
تشدد زدہ لاش کوئٹہ شہر کے مشرقی بائی پاس کے علاقے سے ملی۔ مقامی پولیس کے مطابق یہ لاش نامعلوم شخص کی ہے، جسے ہلاک کرنے کے بعد اس کی لاش کو پہاڑ کے دامن میں پھینک دیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق اسے سر میں ایک اور سینے میں تین گولیاں ماری گئی تھیں۔ لاش کو شناخت کے لیے سیول اسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ تاہم پولیس کے مطابق شکل و شبہات سے کسی پشتون کی لاش معلوم ہوتی ہے۔ کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں سے گزشتہ 3-4 سال سے جو تشدد زدہ لاشیں برآمد ہو رہی ہیں، ان میں پشتون افراد کی بھی لاشیں شامل ہیں۔ بلوچستان سے تشدد زدہ لاشوں کے برآمدگی کی تحقیقات کے حوالے سے تاحال کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ تاہم یہاں کے پشتونوں اور افغان شہریوں کی لاشوں کی برآمدگی کے واقعات کے بعد عسکری اداروں سے متعلق حکام کا یہ کہنا ہے کہ افغان انٹیلیجنس یہاں متحرک ہو گئی ہے۔ دوسری جانب کوئٹہ شہر میں قائم سب سے بڑے اسپورٹس کمپلیکس ایوب اسٹیڈیم کے گرد و نواح کے علاقوں سے گزشتہ شب 19 مشکوک افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ان افراد کو جشن آزادی کے سلسلے میں کوئٹہ میں کھیلے جانے والے پہلے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ کے انعقاد سے قبل گرفتار کیا گیا ہے۔
یہ تھے کوئٹہ سے محمد کاظم۔ اور اب یہ خبر کہ ایک یورپی خلائی جہاز نے 10 سال تک ایک دمدار ستارے کا تعاقب کرنے کے بعد اس کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا ہے۔ سورج کے گرد 5 بار چکر کاٹنے اور تقریباً 650 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد روزیٹا نامی خلائی جہاز 1 سال سے زیادہ عرصے تک اس دمدار سیارے کے آس پاس منڈلائے گا اور اس دوران کئی سائنسی تجربے کرے گا۔ پاکستانی روپوں میں اس مشن پر 130,000 کروڑ روپے کی لاگت آئی۔ کیا ملے گا ان پیسوں میں؟ یہ سوال میں نے لندن میں فزکس یا طبیعت کے ماہر ڈاکٹر اسامہ حسن سے کیا۔
اس کا مقصد ہے کہ یہ ایک کومٹ کے پاس گئی ہے مشن اسپیس کرافٹ۔ کومٹ جو بہت دور سے آتے ہیں،
دمدار ستارے۔
تو اس کے بالکل ساتھ ساتھ ابھی وہ اڑ رہا ہے روزیٹا پروب جو ہے نا، اس دمدار ستارے کے ساتھ ساتھ، اور 1.25 سال کے لیے اس کے ساتھ ساتھ گھومتا رہے گا، اڑتا رہے گا۔ جب یہ سورج کے قریب آ رہا ہے اس کی تصویریں لے رہا ہے، یعنی تفتیش کر رہا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا۔
تو کیا اس 1.25 سال کے اندر کیا کام کرے گا ڈاکٹر اسامہ؟ یہ کس قسم کی تحقیقات کرے گا؟
تحقیقات زیادہ تر یہ ہوں گی کہ یہ دمدار ستارہ جو ہے اس کے اندر کیا آتا ہے, یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے.
جیسے
پتھر ہوتا ہے, برف ہوتی ہے, پانی بھی شاید ہوتی ہے, اور مختلف کیمیکلز ہوتی ہیں جو سولر سسٹم کے شروع شروع میں جو بنی گئی تھیں, اور یہ ہمارے اپنے جو پلانٹس کے واقف جو ہے یہ بھی اسی سے بنی گئی ہے نا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈھیر سارے کومیٹس ہیں, دمدار ستارے جب شروع شروع میں یہ اکٹھے ہو کے پلانٹس کا وارہ بنے تھے, تو اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی زمین جو ہے کس طرح بنی تھی.
اچھا, تو آپ سائنس کی دنیا کے آدمی ہیں ڈاکٹر اسامہ, تو کس طرح سے ہمارا علم بڑھتا ہے ان معلومات سے؟
ہمارا علم اس طرح بڑھتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اپنی زمین جو ہے اور مختلف سیارے جو ہیں, کوکب جو ہیں ہمارے آسمان میں, ہمارے سولر سسٹم میں,
جی
وہ کس طرح بنی تھی, اور شروع شروع میں کیا یہ اس طرح کے دمدار ستارے ڈھیر سارے اکٹھے ہوئے تھے, اس طرح ہماری زمین بنی تھی یا کوئی اور طریقہ تھا جس سے یہ کچھ بنائے. تو اگر معلوم ہو دمدار ستارہ جو ہے اس کی کمپوزیشن بالکل ہماری زمین کی طرح ہے تو اس سے کچھ ہمیں فکرت ملے گی, اگر کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے کچھ تو اور بھی آئیڈیا ملے گا. اور ایک اور بات کہ زندگی کس طرح شروع ہوئی, زندگی کے لیے جو نا جو مختلف کیمیکلز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی شاید اگر اس دمدار ستارے میں ملی تو اس سے معلوم ہوگا کہ شاید زندگی جو ہے وہ باہر سے شاید آئی ہو, کسی دمدار ستارے سے آئی ہو ہماری زمین میں.
گویا یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم اس کائنات میں اکیلے نہیں.
بالکل, یا بالکل یہ بھی شاید معلوم ہو جائے. اس طرح کے معلومات ہمیشہ ملتے رہتے ہیں, ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا اس طرح کے مشن کے ساتھ.
آخر میں ڈاکٹر اسامہ, پاکستان کوئی تکنیکی یا سائنسی اعتبار سے بہت ترقی یافتہ ملک نہیں ہے, اس لیے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی سائنسی معلومات کا براہ راست انسانوں کو آج 10 سال بعد, 50 سال بعد, 100 سال بعد کبھی براہ راست انسانوں کو فائدہ ہوگا, اور اگر ہوگا تو کیا
فائدہ؟ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی جو ہے چیزیں معلوم ہوں گی ہمارے اپنے زمین کے بارے میں کیسی بنی تھی, تو اس طرح پھر ہم آئندہ اگر کبھی انسان کو بھیجنا چاہیں کسی اور سیارے کے پاس, کسی اور کوکب کے پاس, تو پھر ہمارے پاس بہتر فہمی ہوگی کہ کس طرح کر سکتے ہیں. تو اس طرح کا لانگ ٹرم ہے, 50 سال بعد, 100 سال بعد اس کا فائدہ تو ہوگا. جیسے پچھلے 100 سال کے بعد اب اس طرح کی سائنسی معلومات سے ہم اب یعنی زبردست جہاز بناتے ہیں اور ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم, موبائل فون وغیرہ, اس طرح کی جو ترقی کی ہے وہ بعض جو ہے اس طرح کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوئی ہے.
یورپ کے خلائی مشن روزیٹا پر بات کر رہے تھے لندن سے فزکس کے ماہر ڈاکٹر اسامہ حسن. آپ نے پڑھا ہوگا کہ انگریزی زبان کے مشہور ناول نگار جارج اورویل کا جنم ہندوستان کی مشرقی ریاست بہار میں ہوا تھا. جب وہ صرف 1 سال کے تھے تو ان کی والدہ انہیں انگلینڈ لے گئیں, وہیں ان کی تعلیم ہوئی اور پھر کبھی لوٹ کر بہار نہیں آئے. لیکن جس گھر میں وہ پیدا ہوئے تھے وہ آج بھی جوں کا توں موجود ہے, اور اسے اب اورویل کی یاد میں ایک میوزیم کی شکل دی جا رہی ہے. دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم.
بہار کا موتیہاری شہر, یہاں لال کھپریل کی چھت والے اس خوبصورت بنگلے میں تیزی سے کام چل رہا ہے جہاں 111 سال پہلے اینیمل فارم اور 1984 جیسے کلاسیکل ناولز کے مصنف جارج اورویل کا جنم ہوا تھا. تیاری اس بنگلے کو ایک میوزیم میں بدلنے کی ہے. چاروں طرف ایک بہت بڑا میدان ہے جس پر بظاہر جانوروں کا راج ہے. بالکل اورویل کی کتاب اینیمل فارم کی طرح ایسا لگتا ہے جیسے گزشتہ ایک صدی میں یہاں کچھ نہیں بدلا. بنگلے کو میوزیم کی شکل دینے میں روٹری کلب سے وابستہ کچھ مقامی شہری اور ریاستی حکومت تعاون کر رہے ہیں. مقامی بزنس مین دیو پریا مکرجی,
اگر وی آر فارچونیٹ انف کہ ایک اس طرح کے رائٹر کا جنم ہمارے شہر میں ہوا تو ہم لوگوں کو یہ فیلنگ ہوا کہ کیوں نہیں اس کو ہم لوگ ڈیولپ کریں اور اتنا بڑھیا, اتنا پریزنٹیبل بنائیں کہ سارے وشو سے جو بھی اورویل کے جنم استھلی دیکھنے کو آئے یہاں سے آ کے کچھ سویٹ میموریز, بڑھیا میموریز لے کے جائیں.
اورویل کے بیٹے رچرڈ بلیئر انگلینڈ میں رہتے ہیں اور انہوں نے اس کام میں مدد کا وعدہ کیا ہے.
وہ کاپی مینوسکرپٹ کے کاپیز اگر ہمارے اس میوزیم میں آ جا رہے ہیں जो कि हम लोग कोशिश में है, टच में है और हमें आश्वासन भी मिली है। तो आज जो ऑरवेल स्कॉलर्स ऑरवेल पर रिसर्च करने के लिए लंदन जाते हैं, उन्हें लंदन जाने की जरूरत नहीं हुआ, वो ऑरवेल के बर्थ प्लेस में बैठ के ऑरवेल पर रिसर्च कर सकेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स उनको यहीं पर अवेलेबल होगी।
बिहार का शुमार मुल्क की सबसे गरीब रियासतों में किया जाता है। इस इलाके में भी काफी गुर्बत है, अंग्रेजी बोलने या समझने वाले मुश्किल से ही मिलते हैं। कुछ मकामी लोग ये तो जानते हैं कि ऑरवेल एक अंग्रेज साहित्यकार या अदीब थे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं।
जी, हम तो बस इतना जानते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल साहब का ये पुराना मकान है। जॉर्ज ऑरवेल का यहाँ नाम सुनते हैं कि ये वो पुराना साहित्यकार थे।
सर, जॉर्ज ऑरवेल के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, किताब में या नेट पे बस यही पढ़ा था कि उनका जन्म मोतिहारी शहर में हुआ था।
ऑरवेल के चाहने वाले कभी कभार दूर दराज से भी इस बंगले को देखने यहाँ आते हैं।
पाकिस्तान से भी आई हुई थी एक फैमिली, आई हुई थी, मतलब दो बच्चे उनके और हस्बैंड वाइफ, ये लोग तो
सिर्फ जॉर्ज ऑरवेल का घर देखने के लिए।
और वो लोग मतलब खोजते खोजते पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि यार पिछले 3 दिन से हम लोग घूम रहे हैं, घूमते घूमते अभी यहाँ पहुंचे हैं।
मेरे जहन में ये सवाल उठता है कि जिस शहर में अंग्रेजी बोलने और समझने वालों की तादाद इतनी कम हो, वहाँ म्यूजियम देखने कौन आएगा? म्यूजियम का कोई फायदा होगा या नहीं? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए मैं शहर के मशहूर मुंशी सिंह कॉलेज का रुख करता हूँ। वहाँ अंग्रेजी के प्रोफेसर इकबाल हुसैन मुझे अपनी क्लास में बैठने की दावत देते हैं।
The way a British and Englishman would speak English will be different from the way we speak.
मेरी दरख्वास्त पर वो बच्चों से जॉर्ज ऑरवेल के बारे में पूछते हैं।
So this question can better be answered by the students themselves. So can you tell us, do you know who is George Orwell? Are you aware of his name?
कई हाथ ऊपर उठते हैं, लेकिन ऑरवेल की किताब सिर्फ मोनिका ने पढ़ी है, वो जूलॉजी की तालिबे इल्म है।
उन्होंने 1921 में राइटिंग स्टार्ट किया, बहुत से नॉवेल्स लिखे हैं उन्होंने, जैसे कि बर्मिज डे उनकी पहली नॉवल थी जो कि 1934 में लिखी गई थी। 1984 लिखा उन्होंने, फिर कमिंग अप इन द एयर, उसके बाद एनिमल फार्म लिखा जो कि बहुत फेमस हुई।
रूसी इनकलाब पर ऑरवेल की तंजिया कॉमेंट्री एनिमल फार्म इस्तेहसाल की गैर मामूली कहानी है। बेहतर मेयारी जिंदगी की तलाश में जानवर इंसानों के खिलाफ बगावत करते हैं और अपने फार्म की जिम्मेदारी खुद संभाल लेते हैं। क़यादत तो बदल जाती है, हालात नहीं। पहले इंसान इस्तेहसाल करते थे, फिर खुद जानवर करने लगते हैं। प्रोफेसर इकबाल मानते हैं कि म्यूजियम बनाने से इस इलाके में अंग्रेजी को फरोग हासिल होगा।
हाँ बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि ये इंतहाई अहम कदम होगा, इसलिए कि जॉर्ज ऑरवेल का इससे जितना फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा मोतिहारी का फ़ायदा होगा, मैं ईमानदारी से ये कह दूँ। इसलिए कि जैसे ही मोतिहारी का नाम जॉर्ज ऑरवेल से जुड़ता है तो मोतिहारी ग्लोबल हो जाता है। बट इन वेरी नियर फ्यूचर कोई बहुत बड़ा सेंटर ऑफ लर्निंग ऐसा डेवलप हो जाएगा रिसर्च, आई डोंट थिंक सो।
मैं वापस बंगले का रुख करता हूँ। बिहार की हुकूमत ने वादा किया है कि म्यूजियम बनाने में फंड्स की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। यहाँ रहने वाले 4 खानदानों को भी अपने क्वार्टर खाली करने का हुक्म दिया गया है। बंगले के एक हिस्से में अंशु अपने छोटे भाई और वालदा के साथ रहते हैं। ऑरवेल की तरह वो भी यहीं पैदा हुए थे।
बड़ी बात तो है, जॉर्ज ऑरवेल साहब यहीं पे पैदा हुए थे, हमारा भी जन्म यहीं पे हुआ। अब ये अलग बात है वो उतने फेमस हो गए, हम फेमस नहीं है। जब हम हो जाएंगे तो आप भी आइएगा हमारे लिए भी।
अंशु और बंगले को पीछे छोड़ते हुए मैं 1,000 किलोमीटर दूर दिल्ली लौटने के लिए मुड़ता हूँ, इस ख्याल के साथ कि म्यूजियम तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा कौन? क्या ये बेहतर ना होता कि म्यूजियम के बजाय ऑरवेल की याद में यहाँ एक शानदार लाइब्रेरी बनाई जाती जहाँ सबकी दिलचस्पी का सामा होता? सुहेल हलीम, BBC मोतिहारी।
हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर ताज़ा तरीन फीचर बोको हराम की ख्वातीन बम्बार के बारे में है। जी हाँ, नाइजीरिया की शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम पर इल्ज़ाम है कि वह ख्वातीन को भी खुदकुश बम्बारों की सूरत में जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। उनवान है आखिरी हरबा या आखिरी पत्ता, मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। इसके साथ ही आज का सैरबीन ख़त्म हुआ। एडिटर थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर मापारा सफदर। स्टूडियो मैनेजर्स काला वांडकाम्प और इसरारुल हक का शुक्रिया। खबरों का खुलासा आने को है, लेकिन उससे पहले यहाँ लंदन में हम सब की जानिब से शब खैर।
پاکستان کی سیاسی جماعت جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی لانگ مارچ میں شرکت کا فیصلہ 10 اگست کو کریں گے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے مصر میں موجود اسرائیلی اور فلسطینیوں سے طویل مدتی جنگ بندی پر اتفاق کے لیے جذباتی انداز میں درخواست کی ہے. یورپی خلائی جہاز روزیٹا نے 10 سال تک ایک دمدار ستارے کا تعاقب کرنے کے بعد اس کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا ہے. اس کامیابی کے بعد یورپ بھر کے سائنسدان جشن منا رہے ہیں. نائجیریا میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ ایبولا وائرس سے متاثر ایک لائبیرین نژاد امریکی شخص کا علاج کرتے ہوئے ایک نرس ہلاک ہو گئی ہے. چین میں یغیر مسلمانوں کے نمائندگان نے صوبہ جیانگ کے ایک شہر میں حکام کے اس فیصلے پر شدید تنقید کی ہے جس میں لوگوں پر لمبی داڑیاں رکھنے اور عوامی مقامات سمیت سفر کے دوران اسلامی لباس پہننے پر پابندی لگائی گئی تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.